الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سورة الأحزاب کے نشستوں میں مطالعہ کر رہے ہیں اور عرض کیا جا چکا ہے کہ مدنی سورت ہے اس لیے اس میں وضاحت زیادہ درکار ہوتی ہے مدنی صورتوں میں. اور مزید بڑا یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ ہمارے جو میٹرک کا سلیبس ہے اس میں تین صورتیں اب بھی شامل ہیں اسلامیات میں، سورة الانفال، سورة الاحزاب اور سورة الممتحنہ. تو اس حوالے سے بھی کچھ نوجوان ساتھی کیونکہ موجود ہوتے ہیں تو ان کی بھی تذکیر کا یہ بات باعث ہوگی کہ اس صورت کو ہم تھوڑا تفصیل سے سمجھ لیں. پچھلی مرتبہ جو آخری بات مکمل ہوئی تھی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر تھا، اور اسی تناظر میں اب امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود اللہ کے دین کو قبول کرے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرے، پھر امت دوسروں کو اللہ کے دین کی دعوت دے، اور یہی امت اللہ کے اس دین کو بالفعل قائم اور نافذ کرنے کی جد و جہد کرے. یہ گفتگو پچھلی مرتبہ تفصیل ہمارے سامنے آ چکی ہے. آج جو چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے سورۃ الاحزاب کا، آیت نمبر 41 سے تو رب کائنات کے ذکر کثیر کی تلقین فرمائی گئی ہے، اور اس کے بعد مسلمانوں کو آپس میں بھی سلام کی یاد دہانی کرائی گئی ہے، اس لیے کہ کل جب رب کائنات سے ملاقات ہوگی جنت میں اللہ سب کو جگہ عطا فرمائے تو وہاں بھی جو گریٹنگز کے آداب ہیں، ملاقات کے آداب ہیں، وہ بھی سلام کے الفاظ ہی ہیں. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ بڑی خوبصورت صفات یا شانیں بیان کی گئی ہیں جن کا تعلق ہے دین کی دعوت کے کام سے، اس کا تذکرہ بھی انشاءاللہ وقت ہوا تو آج کے نشست میں ہمارے سامنے آئے گا. گزشتہ نشستوں میں ہمارے سامنے ذکر آیا تھا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہونا، پھر طلاق کا معاملہ، پھر بی بی زینب سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہونا. اس تناظر میں یہ بات بھی آئی تھی کہ مشرکین کی طرف سے واویلا مچایا گیا، اعتراضات کیے گئے، لان تان کرنے کی کوششیں کی گئیں. یہ معاملہ کے پیغمبروں کی مخالفت ہو یا حق کی دعوت دینے والوں کی مخالفت ہو، یہ معاملہ ہر دور میں رہا. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی پیغمبر نے دعوت حق پیش کی ہو اور ان کی مخالفت نہ کی گئی ہو، اور ایسا کبھی بھی نہ ہوگا کہ دین کے لیے دعوت کا کام کیا جائے، خیر کی طرف بلانے کی کوشش کی جائے تو کچھ نہ کچھ رکاوٹ نہ آئے، کہیں کم کہیں زیادہ آئے گی ضرور. اس تناظر میں رب کائنات کی بڑی قیمتی رہنمائی یہ ہے کہ ایک بندہ، ایک داعی دین، وہ اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو جوڑے رکھے. اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کو مستحضر رکھنا، اللہ کو دل میں حاضر رکھنا، اللہ کی طرف نگاہ کا ہونا، اللہ کی طرف توجہ کا ہونا، یہ ہدایت ہے جو آج کی نشست میں بعد ہم شروع کر رہے ہیں اس میں عطا کی گئی. کہ پچھلی آیات میں وہ جو اعتراضات تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے لوگوں نے پروپیگنڈا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی کوشش کی، اب ایسے حالات میں اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اس کی تلقین کی جا رہی ہے جو آج بھی ضروری. آج بھی جب ہم دین کی دعوت کا کام کریں گے، دین کی طرف لوگوں کو بلانے کی کوشش کریں گے، کبھی اپنے گھر سے بھی مخالفت آ سکتی ہے، کبھی محلے والوں کی طرف سے بھی آئے گی، کبھی شہر والوں کی طرف سے بھی آئے گی، کبھی ملک والوں کی طرف سے بھی آئے گی، اور کبھی دنیا والوں کی طرف سے بھی آئے گی. سندھ اسمبلی نے بل پاس کر دیا کہ چھوٹی عمر میں نکاح نہیں ہو سکتا، صحیح ہے؟ اس پر بڑی پریشانی ہے دنیا والوں کو. اور 13 سال کی عمر میں زنا ہو جائے انگلینڈ کے اندر، کوئی تکلیف نہیں. 13 سال کا لڑکا اور 11 سال کی لڑکی زنا کرے، اولاد بھی پیدا ہو جائے تو اس کو سیلیبریٹ کیا، انہوں نے خوشیاں منائی، اور ہمیں کہا گیا کہ چھوٹی عمر میں پابندی لگاؤ، بل پاس کروا دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب یہ ہو رہا ہے اس دنیا کے اندر، اس ملک کے اندر بھی ہو رہا ہے، دنیا کے اندر بھی ہو رہا ہے. یہ مخالفت دین کے اعتبار سے یا دین کی راہ میں روڑے اٹکانے، سب کچھ ہوگا، تو ہر دور میں اس سب کچھ کو برداشت کرنے کے حوالے سے مومن کو اسٹرینتھ کہاں سے ملے گی، اسٹیمنا کہاں سے ملے گا، قوت کہاں سے ملے گی، طاقت کہاں سے ملے گی؟ وہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد. اب آئیے آج کا مطالعہ شروع کریں. ارشاد ہوا سورہ عذاب آیت نمبر 41 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ ذکرًا کثیرًا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. وسبحوہ بکرۃ و اصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح یعنی اس کی پاکیزگی بیان کرو. پہلی بات ایمان والوں سے خطاب ہے، بارہ اس پر توجہ دلائی گئی، مگر آج کیونکہ شہر بند ہے تو وہ حضرات بھی موجود ہیں کہ جو عام طور پر دیگر علاقوں میں اپنے ورک پلیس پر یا اپنی جاب یا کاروبار کے مقام پر نماز ادا کرتے، تو صرف ان کی یاد دہانی کے لیے کہ جب جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ فرماتے ہیں تو ہم لوگوں کو اپنی ایک سعادت مندی کا احساس ہونا چاہیے. یہی قرآن یا ایھا الناس بھی کہتا ہے، اے انسانوں، سارے انسانوں کے لیے اللہ کا خطاب ہے، لیکن اللہ کے وہ بندے جو نبی اکرم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کر چکے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ استعمال فرماتا ہے. وہ عربوں انسانوں کو الگ کر کے پونے 2 عرب جو مسلمان ہیں، بالغ ان میں آدھے کر لیجئے، وہ ان لوگوں سے اللہ کا خطاب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ میں، اور گویا اللہ پھر ہمیں پکار کر ہدایت دیتا ہے، رہنمائی دیتا ہے. اللہ نے ہمیں اندھیرے میں نہیں چھوڑا، قدم قدم کے لیے رہنمائی عطا فرما دی، اور بار بار وہ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ استعمال فرما کر میری اور آپ کی رہنمائی کا سامان فرماتا ہے. یہی وہ بات ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ سے کلام کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، جب میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کرے، اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن حکیم کو کھولتا ہوں کہ میرا رب مجھے کس بات کا حکم دیتا ہے، مجھے کس بات سے روکتا ہے، میرا رب کن باتوں سے راضی ہوگا، میرا رب کن باتوں سے ناراض ہوگا، کامیابی کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، ناکامی سے بچنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے کلام کرے، مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن حکیم کو کھولتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں ایمان والوں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. یہ ذکر ایک بڑی عجیب شے ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ بقیہ تو کچھ عبادات میں وقت کا تعین ہوتا ہے، بعض اوقات مقام کا تعین بھی ہوتا ہے، بعض اوقات خاص شرائط کا معاملہ بھی ہوتا ہے، تب وہ عبادت یا عمل انجام دیا جا سکتا ہے. نماز ہے مقرر اوقات میں ہے، طہارت کا بھی لحاظ رکھنا ہے، دیگر آداب کا بھی لحاظ رکھنا ہے، قبلہ رخ ہونے کا بھی لحاظ رکھنا ہے، اور بھی شرائط ہیں، تو نماز ہے. زکوٰۃ وقت متعین ہے، سالانہ بنیاد پر دینی ہے صاحب نصاب آدمی نے، شرح بھی اس کی متعین کر دی گئی ہے، کن کو دینا ہے وہ بھی متعین کر دیا گیا، عشر ہے اس کے اپنے احکامات ہیں یعنی فصل وغیرہ پر. اسی طرح حج اور عمرے کی ادائیگی ہے تو خاص مقام پر جانا پڑے گا، وہاں جا کر ان شرائط کے ساتھ اس عبادت کو، اس عمل کو انجام دینا ہوگا. تو گویا بہت ساری عبادات وہ ہیں جن کے لیے وقت کا تعین ہے، شرائط کا تعین ہے، مقام کا تعین ہے، مقدار کا تعین ہے، شرح کا بھی تعین ہے، لیکن ذکر وہ عمل ہے جس کے بارے میں کوئی شرائط نہیں بیان کی جاتی. اسی لیے قرآن کہتا ہے اذکر اللہ ذکرًا کثیرًا، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. یہ وہ ایسا عمل ہے جو ہر آن، ہر لحظہ، ہر وقت مطلوب ہے. جیسے ایمان والوں کی شان آتی سورہ آل عمران میں، کس طرح اللہ کا ذکر کرتے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کا ذکر کرتے کھڑے ہونے کی حالت میں بھی، بیٹھنے کی حالت میں بھی، اور اپنی کروٹوں پر بھی، ہر آن اللہ کا ذکر مطلوب ہے. حتیٰ کہ بڑی بڑی عبادات انجام دیے جانے کے بعد بھی، بڑی بڑی عبادات انجام دیے جانے کے بعد بھی ذکر مطلوب ہے. مثلا سورہ قاف 26 و 12 کے آخر میں آتا، ادبار سجود، اور سجدوں کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرو. اس سے مراد لی گئی احادیث میں وضاحت آئی کہ فرض نمازوں کے بعد بھی، یہ نہیں کہ سلام پھیرا جوتی اٹھائی بھاگ گئے فوراً، اور بات تو بالکل معذرت کے ساتھ جوتی تیار رکھتے ہیں تو اس کو اٹھانے میں مسئلہ نہ ہو، ادھر سلام پھیرا اٹھائی بھاگ گئے، ایسا نہ کریں بھائی. وادبار سجود، سجدوں کے بعد بھی اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. معروف باتیں ہیں، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، فرض نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. پھر آیت الکرسی ہے, سورۃ الفلق ہے, سورۃ الناس ہے, تسبیح فاطمہ ہے, اور بھی دیگر اذکار ہیں. صبح و شام کے اذکار الگ بتائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ تو ہوا نماز سے تعلق, فرض نمازوں کے بعد بھی اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. اسی طرح جمعے کے دن سورہ جمعہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے. نبی اکرم علیہ السلام تلاوت فرماتے تھے جمعے کی نماز میں, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. نماز مکمل ہو گئی, اب جاؤ زمین میں پھیل جاؤ, کام کاج کرنا ہے, کاروبار کرنا ہے, کرو, مگر وذکر اللہ کثیرا, کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا. نماز جمعہ ادا کر لی, ایسا نہیں کہ سارے ہفتے کی جو ہے عبادت مکمل ہو گئی, نہیں, اب جمعے کی نماز کے بعد بھی اللہ کا ذکر جاری رہے. اسی طرح سورۃ البقرہ میں آتا ہے آیت نمبر 199 کے لگ بھگ کہ فَإِذَا قَضَيْتُ مَنَاسِكَكُمْ, جب تم حج کے مناسک کو ادا کر لو, فذکر اللہ, تب بھی اللہ تعالی کا ذکر کرو. حج کے مناسک کی ادائیگی جیسے بڑے عمل کے بعد بھی اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے. تو نماز ہے, اسی طریقے پر جمعے کی نماز ہے, اسی طریقے پر حج کی ادائیگی ہے. ان بڑی بڑی عبادات کے بعد بھی رب تعالی کے ذکر کی تلقین کی جا رہی ہے. رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو, اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھنا شروع کر دیں. کیا مطلب اس کا؟ اتنا تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہے, اتنا تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہے کہ لوگ محسوس کرنے لگے پاگل تو نہیں ہو گیا. اس سے کہ جس کا ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے وہ بولتا بہت ہے, جس کا ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے وہ بولتا بہت ہے. یہاں ذہنی توازن کے بگڑنے کی بات نہیں, بلکہ رب کائنات کی محبت میں سرشار ہونے کی بات ہے کہ ہر آن بندے کی زبان پر اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر جاری رہے. اب اس کی بھی چند شکلیں سمجھ لیجئے. ایک مثال کے طور پر نماز ہے, یہ تو جامع ترین ذکر ہے. کیوں؟ نماز میں قیام بھی ہے, نماز میں رکوع بھی ہے, نماز میں سجدہ بھی ہے, نماز میں قیدا میں بیٹھنا بھی ہے. تو قیام بھی ہے, رکوع بھی ہے, سجدہ بھی ہے اور بیٹھنا بھی ہے. پھر نماز میں تلاوت بھی ہے, نماز میں تسبیحات بھی ہیں, نماز میں درود شریف بھی ہے, نماز میں استغفار بھی موجود ہے. یہ سارا کچھ نماز کے عمل میں جمع ہو جاتا ہے. تاہم نماز کے علاوہ بھی ذکر ہونا چاہیے. پھر ایک بہت بڑا میدان وہ تلاوت قرآن کا معاملہ ہے, جس کے بارے میں ہم دعا تو کر لیتے ختم قرآن میں, ورزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار, اعلی دن رات کے اوقات میں اس تلاوت قرآن کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. ویسے تو اللہ نے نظام نماز کا ایسا رکھا, ہر چند گھنٹوں بعد نماز ہے. پانچ نمازیں مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ نے دن میں رکھ دی, ہر چند گھنٹوں بعد نمازوں کا اہتمام ہے, ہر چند گھنٹوں بعد کچھ نہ کچھ تلاوت تو بندہ ضرور کرے گا. اللہ نے یہ اسکیم دے رکھی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ترتیب عطا فرما رکھی ہے. لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ آج ہم پانچوں کی پانچوں ادا کر رہے ہیں. قرآن تو کہتا ہے کہ نماز اہل ایمان پر, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز اہل ایمان پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. تو ہم اپنی نمازوں کا بھی جائزہ لے لیں. وہ بچپن میں ایک اسٹیکر چھپتا تھا, تجھے نماز کی فرصت نہیں, تعجب ہے. ٹھیک ہے, موبائل فون سب کے پاس ہے, مس کال آتی ہے, سب جواب دیتے ہیں. جب تک مس کال کا جواب نہ دے دیں چین نہیں آتا. ہائی وے پہ گاڑی چلا رہا ہے, پتا ہے کہ چالان ہوگا, بھگتنا پڑے گا, پھر بھی فوراً اٹھا کے جواب دے رہا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ بلکہ اس کو مسڈ نہیں جانے دیتا, اٹینڈ کر لیتا فوراً. ایسے ہی نا بھائی؟ اور کتنے ضروری کاموں کو ایک طرف رکھ کے, ذرا میں دیکھ لوں کس نے کال کی, کس نے کال کی. والدہ نے سب کام دے رکھا نہیں, اما کو بعد میں دیکھے گا, پہلے دیکھے گا بھائی کال. ٹھیک ہے, بیگم کی کوئی انتہائی شدید ضرورت ہے, کوئی مسئلہ ہے اس کو, نہیں پہلے میں دیکھ لوں مسڈ کال. ان دنیا کی کالوں کو کتنا ہم ٹائم دیتے ہیں, اور کتنا ہمیں انتظار ہوتا ہے دنیا کی کالز کا, اور ان دنیا کی کالوں کو جو کہ مسڈ کالز ہو, جواب دیے بغیر ہمیں چین نہیں آتا. اور ہمارا خالق, ہمارا مالک, ہمارا رازق, ہمارا پالنہار، ہمارے نفع نقصان کا اختیار رکھنے والا، ہمیں کروڑ ہاں کروڑ نعمتیں عطا فرمانے والا رب کائنات ہمیں بلاتا ہے. کیا ہم جواب دے رہے ہیں؟ میں پانچ وقت کی نمازوں کی مقررہ اوقات میں ادائیگی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. سوچئے کبھی تنہائی، اور پہلی کال جس کے بارے میں کل اللہ سوال کرے گا وہ کال کون سی ہوگی؟ پہلی کال جس کے بارے میں اللہ سوال کریں گے وہ کون سی ہوگی؟ وہ نماز کی کال ہوگی. تبرانی شریف میں روایت ہے، پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہوگا. اگر یہ جواب درست نکلا تو باقی معاملات بھی درست ہوں گے، اور اگر اس جواب کے اندر بگاڑ آ گیا، کمی کوتاہی رہ گئی، تو باقی معاملات میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا. اللہ ہمیں نمازوں کے اہتمام کی توفیق دے. تاہم میں بات عرض کر رہا تھا قرآن کی تلاوت کے حوالے سے. یہ قرآن کی تلاوت یہ ہماری روح کی غذا ہے. ہاں بہت سے لوگ کچھ اور کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے. موسیقی نفس کی غذا ہے، وہ نفس کے جو برائی کی دعوت دیتا ہے. قرآن فرماتا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں، 13 پارے کے آغاز میں، ان نفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی کی شدید دعوت دیتا ہے. تو موسیقی نفس کی غذا ہے اور روح کی سزا ہے. یہ بندے کو اللہ سے دور کرتی. فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے، کانسرٹس میں بیٹھ کر کبھی کسی نے سبحان اللہ پڑھا ہے؟ پڑھا ہے کسی نے کبھی؟ گانا چل رہا ہے، موسیقی چل رہی ہے، ڈرامے چل رہے ہیں، اور سب کچھ اور کانسرٹ ہو رہا ہے، اور ایک بندہ کہہ رہا سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. کبھی ہوا ایسا؟ کبھی ہوا ایسا؟ یہ نفس کی غذا ہے، وہ نفس کے جو برائی کی دعوت دیتا ہے. روح بڑی پاکیزہ شے ہے. قرآن فرماتا ہے من امر ربی، میرے رب کے حکم سے ہے. یہ روح رب کے طرف سے آئی ہوئی شے ہے، اس روح کی غذا بھی رب کی طرف سے آئی ہوئی شے سے پوری ہوگی، اور وہ اللہ کا کلام قرآن حکیم ہے. یہ اعلیٰ ترین ذکر ہے قرآن حکیم کی تلاوت. اور بڑی خوبصورت بات جو پہلے بھی بیان ہو چکی ہے، انسان میں جو اللہ نے اپنی روح میں سے کچھ پھونکا اس کو تو روح کہا جاتا ہے. قرآن کو جو فرشتہ لے کر آیا اسے بھی روح الامین کہا گیا ہے، اور خود قرآن کو بھی قرآن نے، وحی کو بھی قرآن نے روح کہا ہے. تو اس انسانی روح کے لیے ایک روح یعنی وحی قرآن کی صورت میں رب کائنات روح الامین جبریل امین کے ذریعے عطا فرمائی. اب ہم یہ بھی جائزہ لیں، آج ہمارے معمولات میں اللہ کے کلام کی تلاوت کتنی شامل؟ یہ صرف مرحومین کے لیے نہیں ہے بھائی، جو ہم نے آج مخصوص کر رکھا ہے کہ قرآن مردوں کے لیے پڑھیں گے، ایسا کوئی تصور نہیں، سوائے ایک بات کے، قرآن کی تلاوت کریں، نماز ادا کریں، کوئی خیر کا کام کریں، دعا کریں اس کے بعد مرحومین کے لیے، انشاءاللہ اللہ ان کو رحمت عطا فرمائے گا. لیکن جو ہم نے کر رکھا ہے کہ مرحومین کے لیے قرآن جو ہے مخصوص کر دیا گیا، یہ بات درست نہیں ہے. قرآن زندوں کے لیے کلام ہے، اور ہدایت کے لیے رب کائنات نے عطا فرمایا. ہم پڑھ چکے ہیں بارہا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 10 میں، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یقینا ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں اے لوگوں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے. تو تلاوت قرآن ہماری روح کی غذا. پھر ہم اپنے جسم کو غذا بار بار دیتے ہیں، کراچی والے تو 6-6, 8-8, 10-10 مرتبہ جسم کو غذا دیتے ہیں. صبح کا ناشتہ الگ ہوتا ہے، اگر اسکول کالج ہے تو بریک ٹائم میں الگ ہوتا ہے، آفس سے تو چائے کے ساتھ وائے ہوتی ہے، پھر دوپہر کا کھانا ہوتا ہے، پھر دوپہر کی چائے اس کے ساتھ ہلکا پھلکا کچھ ہو جاتا ہے، شام میں آتے ہوئے کچھ نہ کچھ ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، رات کو پھر کھانا کھا لیا اس کے بعد باہر نکل پڑے گا چیز اور ڈال لی پیٹ کے اندر. 7-8-9-10 مرتبہ ہم اپنے، مسکرا تو لیجیے آپ لوگ معذرت کے ساتھ، لیکن حقیقت تو یہی ہے نا. بعض اوقات تو لگتا ہے کھانے پینے کے سوا زندگی کو کوئی مقصد ہی نہیں. 7-8-9-10 مرتبہ اس جسم کو اس کی غذا دیتے ہیں. دے دی، زیادہ اہم روح ہے کہ جسم ہے؟ جی بھائی، زیادہ اہم کون ہے، روح کے جسم؟ روح ہے نا یا جسم ہے؟ ہاں مسلمان ہم یہی کہیں گے روح زیادہ اہم ہے. اسرائیل علیہ السلام روح لے کر جاتے ہیں نا، جسم کو کہاں ڈالتے ہیں پھر ہم؟ کہاں رکھتے ہیں؟ قبر میں لے جا کر. اس جسم میں آنکھ بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، دل بھی ہے، دماغ بھی ہے، کام کرنا چھوڑ چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. سارا کچھ ہم قبر میں رکھ دیتے ہیں احترام سے اور روح چلی گئی تو کیا نکلی اس میں؟ روح. جسم کسی کام کا نہیں، رہ جا کے قبر میں دفنا دیتے ہیں. جسم سے زیادہ قیمتی ہے روح، اور جسم کو دیتے 8-10 مرتبہ کھانا پینا، یا 6-8 مرتبہ کھانا پینا، روح کو کتنا دے رہے؟ ذرا غور کیجیے. آج یہ سارا فساد ہمارے معاشروں میں، یہ بے عملی ہمارے معاشروں میں، یہ گناہوں کی کثرت ہمارے معاشروں میں، وہ وجہ کیا ہے؟ وہ روحانی سطح پر ہم کمزور ہو گئے، وہ روحانی زندگی کی سطح پر ہم مرتے چلے جا رہے ہیں. اور اس روحانی سطح کی زندگی کو جلا بخشنے والی شے، ہماری سرو کو بیدار کرنے والی شے، ہمارے ایمان کی آبیاری کرنے والی شے، وہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے. قرآن فرماتا ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 2 میں، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس قرآن کی تلاوت باقاعدہ، ہاں سمجھ کر ہو، یہ بھی بارہا توجہ دلائی گئی، مگر اس وقت فقط تلاوت پر توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تلاوت بھی ہماری روح کی غذا ہے، اور یہ الفاظ رب کائنات کے الفاظ ہے جن کو ہم پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بھی نہ ہو کہ بس سورہ یاسین اور سورہ رحمان پڑھ لیے اپنے برکت کے لیے. یہ جو ہمارے یہاں صدیوں سے معاملہ ہو گیا معذرت کے ساتھ کہ بس سورہ یاسین پڑھ لینی ہے، سورہ رحمان ہم نے تلاوت کر لینی، باقی قرآن کو ایک طرف رکھ دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر سورہ یاسین کی فضیلت ہے اور یقیناً ہے، سورۃ الرحمن کی اور یقیناً ہے، تو قرآن کی اور سورتوں کی بھی تو ہے. جمعے کے دن سورہ کہف کی فضیلت بھی تو ہے. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام جن سورتوں کی تلاوت نمازوں میں کرتے تھے، وہ خود عمل آپ کا بتا رہے کہ ان کی اہمیت ہے. پھر کبھی عمر فاروق کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی عورتوں کو سورہ نساء سکھاؤ، اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ، یہ بھی بتایا گیا ہے. کبھی اللہ کے رسول فرماتے علیہ السلام، ذروۃ السلام القرآن السورۃ البقرہ، قرآن کی چوٹی کیا ہے؟ وہ سورۃ البقرہ ہے. ایسے بہت ساری سورتیں، ہم نے صرف سورہ یاسین اور سورہ رحمان تک اپنے آپ کو کیوں محدود کر لیا؟ یا وہ سورہ مزمل کا ختم ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا اس کے اندر، عجیب بات ہے. سورہ مزمل میں رات کے قیام کا بیان ہے، تحجد کی نماز، کبھی ختم کوئی کرائے ترجمے کے ساتھ تو کرائے تو پتا چلے کہ تقاضے کیا ہیں اس میں. وَتَبَتَّلِ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر ایک سے کٹ کر ایک اللہ کے ہو رہو، اللہ ہی کے ہو رہو، یہ سورہ مزمل میں موجود ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن ترتیل سے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یہ سورہ مزمل میں موجود ہے. اللہ کی راہ میں قتال کا بھی معاملہ آ سکتا ہے، یہ سورہ مزمل میں موجود ہے. اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرو، یہ بھی سورہ مزمل میں موجود ہے. اللہ اکبر کبیرہ، بس سورہ مزمل کا ختم ہو جاتا ہے ہمارے یہاں. لیکن سورۃ المزمل کا ترجمہ، اس کے مفاہیم، اس کے تقاضے، اس پر بات ہم لوگ نہیں کرتے، پتہ نہیں کیوں. تو بہرحال قرآن، یہ ذکر کے ذیل میں بات ہو رہی ہے، نماز کی بات بھی ہوئی، قرآن کی بات بھی ہوئی، اور اللہ فرما رہے اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ. اور جیسے کہ ابتدا نرس کیا گیا کہ بڑی بڑی عبادات کے بعد بھی، نماز کے بعد بھی، جمعے کی نماز کے بعد بھی، حج کی ادائیگی کے بعد بھی، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر مطلوب ہے. اور اس طور پر کہ کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، لیٹنے کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر مطلوب ہے. ابھی بات ہوئی نماز پر، پھر بات ہوئی تلاوت قرآن پر. اگلی بات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اذکار، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اذکار. ظاہری بات ہے جو زبانِ رسالت سے الفاظ نکلے ان سے قیمتی الفاظ بھی ہو نہیں سکتے، یا جو رب کائنات نے عطا فرما دی ان سے قیمتی الفاظ ہو نہیں سکتے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت سے اذکار بھی بتائے اور ان کی فضیلتیں بھی بیان فرمائی. مثال کے طور پر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، چار کلمے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ساری دنیا میں، ساری زمین پر، جہاں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، ان ساری باتوں اور چیزوں سے زیادہ اللہ کو یہ چار کلمات پسند. ٹھیک، بس یقین کا مسئلہ ہے. بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لے لو گے، 2 سال کے بعد اتنی قیمت ہو جائے گی، بڑا یقین ہے لوگوں کو، سب کو پتا ہے. دھوپ میں لگ لگ کے لائن لگا لگا کر یہ خریدتے ہیں، سورس بھی لگواتے ہیں اس کے اندر. وہ فلاں پی پی ایل کے شیئرز آ رہے ہیں، آئی سی آئی کے شیئرز آ رہے ہیں، بھائی میری بھی اپلیکیشن ڈلوا دینا، کتنا یقین ہے. لیکن اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم ساری زمین پر جہاں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، وہ باہر کھڑی تھی کسی ہونڈا ایکارڈ پر بھی اس وقت طلوع ہو چکا ہے سورج، کوئی پریڈو بھی کھڑی ہوگی، کوئی پجیرو بھی کھڑی ہوگی، کوئی کسی کا بڑا محل بھی ہوگا، برنائی کے بادشاہ کا محل بھی ہوگا، 1000 سے زیادہ جس کے اندر کمرے موجود ہیں، وہ برج دبئی برج خلیفہ پر بھی جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہوگا، وہ کل ریاض میں ایک بہت بڑی بلڈنگ بننے والی اس پر بھی طلوع ہوتا ہوگا ہو جائے گا، وہ ملیشیا کے بڑے بڑے ٹاورز پر بھی جو ہے طلوع ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں ہر ہر کونے میں طلوع ہو جاتا ہے، مگر اللہ کے رسول فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام ان ساری باتوں اور چیزوں سے زیادہ یہ چار کلمے اللہ کو پسند ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کتنا وقت لگتا ہے ہماری زبان کو چلنے میں ان کلمات کی ادائیگی میں؟ کچھ نہیں، اور کہاں کہاں یہ زبان چلتی ہے، اس کے لیے کوئی بیلنس کا مسئلہ بھی نہیں، اس کے لیے کوئی بیٹری چارج کرنے کا مسئلہ بھی نہیں ہے، اس کے لیے UPS کا اور جنریٹر کے ایشو کا بھی مسئلہ نہیں ہے، کتنی زبان چلتی ہے کہاں کہاں، اللہ کے ذکر سے زبان کتنی تر رہتی ہے، یہ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، فرمایا کہ دو کلمے زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں، اور رحمان کو بڑے پسند۔ دو کلمے ہیں زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری، اور رحمان کے نزدیک بڑے محبوب ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اگر ترازو میں ایک پلڑے میں سب کچھ رکھ دیا جائے، وہ کل کی ترازو آج کی نہیں، ترازو کے ایک پلڑے میں سب کچھ رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ رکھا جائے تو وہ پلڑا بھاری ہوگا، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ جو رب کائنات نے عطا فرمایا، اور 99 بیماریاں کم از کم، بڑی بڑی بہت سی ظاہری باطنی بیماریاں، کم سے کم 99 بیماریوں کا علاج اس کلمے میں اللہ نے رکھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کسی نے کہا خوب کہا کہ غلط بات زبان پر لانے سے بہتر ہے کہ آدمی خاموش رہے، اور خاموش رہنے سے بہتر ہے کہ زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہے، باقی رہی زبان تو اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے خیر کی بات زبان پر لائے یا خاموش رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا جائے، تو خاموشی بہتر ہے، بہت عافیت ہے اس میں، اور خاموش رہنے سے بہتر ہے کہ بندہ کثرت سے اپنی زبان پر اللہ کے ذکر کو جاری رکھے۔ جمعے کے خطبے میں آخر میں ہم سنتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 152، فذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب آپ ذرا سوچئے، کسی کے تعلقات ہوتے نا کسی وزیر سے تو بڑا ایٹتا ہے معاشرے میں، ایٹ نہ سمجھتے نا، میرے تو فلاں سے تعلقات ہیں، وہ فلاں مجھے یاد رکھتا ہے، وہ فلاں کے یہاں میری ڈسکشن ہوتی ہے، میرے بارے میں بات ہوتی ہے، اور فلاں کا وزٹنگ کارڈ بھی میرے پاس موجود ہے، تو دنیا میں کہیں ہماری بات ہو اور کسی بڑے کے ہو تو بڑا انسان کچھ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کسی بزرگ نے کہا کسی محفل میں، مجھے خوب معلوم ہے کہ میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے، مجھے خوب معلوم ہے میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا دیکھو قرآن کہتا ہے فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ گویا کسی اور نے یوں کہا، اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کتنا یاد رکھتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم خود اللہ کو کتنا یاد رکھتے ہیں، اور جب ہم اللہ کو یاد رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بارہا وہ حدیث پیش کی جا چکی، بخاری شریف کی حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت فرمایا، نقل فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی روایت، کہ میرا بندہ مجھے اگر دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی دل میں یاد کرتا ہوں، میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے بہتر محفل فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہوں، میرا بندہ ایک بالشت میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں، میرا بندہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آتا ہے میں دو ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں، اور میرا بندہ چل کر میری طرف آتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تو اتنا دینے کو تیار ہے، تم دل میں یاد کرو میں بھی دل میں یاد کروں گا، تم محفل میں یاد کرو میں تم سے بہتر محفل میں یاد کروں گا، تم ایک بارش میری طرف آؤ میں ایک ہاتھ بھر تمہاری طرف آؤں گا، تم ایک ہاتھ بھر میری طرف آؤ میں دو ہاتھ بھر تمہاری طرف آؤں گا، تم چل کر میری طرف آؤ میں دوڑ کر تمہاری طرف آؤں گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور آج شاید ہم میں اسی کی کمی ہے، اللہ کو بھول گئے تو گناہ ہو رہے ہیں، اللہ کو بھول گئے معاشرے میں فساد ہو رہا ہے، اللہ یاد نہیں ہے تو تباہی آ رہی ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے تو رحمت مل نہیں رہی، اللہ کی جناب میں توبہ نہیں کر رہے، مسائل کا حل ہمیں میسر نہیں آ رہا، اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال نہیں ہو رہی. ورنہ وہ فرماتا ہے فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، مجھے یاد رکھتے رہو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے. پھر ایک اور پہلو ذکر کے حوالے سے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مسنون دعائیں. ایک ہی اذکار، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کوئی اس میں قید نہیں وقت کی، کوئی اس میں پابندی نہیں مقام کی، کوئی اس میں پابندی نہیں تعداد کی، کوئی اس میں شرط موجود نہیں، جتنا چاہیں ذکر کرے. وذکر اللہ ذکرا کثیرا، جیسے بعض عاملین بتاتے نا یہ ذکر اتنا کرنا ہے بھائی، وہ ورنہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، وہ وہاں مسائل ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اذکار میں کوئی مسئلہ نہیں، معاف کیجیے گا اگر یہ تلخ بات ہے. وہ فلاں نے بتایا اتنی مرتبہ، 1111 مرتبہ پڑھنا ہے، آگے پیچھے ہو جائے گا تو چلا الٹا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، یہ اسی میدان کے مسئلے ہیں. رسول اللہ علیہ السلام نے جو بتایا وہاں کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہاں کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے. ان کو جتنا کثرت سے پڑھیں گے وہ کم ہوگا، اس میں کوئی وقت کی، جگہ کی شرائط یا پابندی یا قید مقرر نہیں ہے. لیکن ایک ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی دعائیں، وہ مختلف اوقات کے ان مواقع پر پڑھنا ہے. مثلا کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے، بیت الخلاء سے آنے کے بعد، مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے باہر نکلتے وقت، آئینہ دیکھتے وقت، سواری پر بیٹھتے ہوئے، ان مواقع کی دعائیں بھی رسول اللہ نے بتا دی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی اذکار ہیں، اس کو بھی نوٹ کر لیجئے. جب ہم کھانا کھاتے وقت کی دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اس وقت ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم بیت الخلاء جا رہے اس سے پہلے پہلے دعا پڑھنی ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الخبوث والخبائث، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے یہ جو ان اوقات کی دعائیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہیں، بتائی ہیں، یہ ذکر کے قبیل سے ہیں، یہ ذکر کی نوعیت کی ہیں، ان میں کوئی ہاتھ اٹھانے کا معاملہ نہیں ہوگا. تو یہ بھی ذکر کی نوعیت کی دعائیں ہر ہر موقع کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں. چار باتیں میں نے عرض کی ہیں، بات ہو رہی ہے ذکر کے حوالے سے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کرو کثرت سے. اس میں جامع ترین نماز ہے، ہر نوعیت ذکر کی آ جاتی ہے، اور تلاوت قرآن وہ اعلیٰ ترین ہے. پھر مختلف اذکار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے وہ بھی شامل، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر وقت کی دعائیں بتائیں وہ بھی اس میں شامل. پانچویں ایک بڑی قیمتی بات ہے اور بڑی عجیب بات ہے، اور وہ ہے اللہ تعالی سے اپنی زبان میں باتیں کرنا. ٹھیک ہے، بہت سی مرتبہ ہم عربی میں کچھ پڑھتے میں سمجھ نہیں آتی، تو وہ توجہ کا معاملہ نہیں ہو پاتا جو کہ مطلوب ہے. گو کہ تلاوت قرآن ہو یا رسول اللہ علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعائیں اذکار، ان کی اپنی ہی نورانیت بہت ہے، خیر ہی خیر ہے. تاہم ایک وہ جو توجہ درکار ہے وہ بندہ اپنے ہی انداز اور اپنی ہی زبان میں جب کہے گا تو اس کی تاثیر کو وہ خود محسوس کر سکے گا. گھر سے نکل پڑے، دلی دل میں اللہ سے دعا کرے، یا اللہ میں جا رہا ہوں، راستے میں کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، یا اللہ فلا مقصد کے لیے جا رہا ہوں، اللہ مقصد پورا ہو جائے، اللہ فلا چیز لینے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ سستی مل جائے، اللہ گاڑی پارک بھی کرنی ہوگی، جگہ صحیح مل جائے، ورنہ گاڑی اڑ گئی تو 2 گھنٹہ لگ جائے گا اس کو نکلوانے میں. مانگیے اللہ تعالی، اپنی زبان میں مانگیے، اللہ کے لیے زبان کا کوئی ایشو نہیں ہے. باتیں کریں اللہ سے تنہائی میں بیٹھ کر، اور اپنے دل میں اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے لو لگائیں اور مانگتے رہیں اللہ تعالی سے. اتنا مانگیں کہ ہم آپ کو بھکاری سمجھیں، ہم اور ہیں ہی بھکاری، اتنا مانگیں کہ اپنے آپ کو بھکاری سمجھیں اور ہم ہیں ہی بھکاری اللہ. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، حتیٰ کہ فرمایا ترمذی کی روایت، حتیٰ کہ فرمایا کہ نمک بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ. کتنی عجیب بات، حالانکہ باہر سے خریدنا ہے جا کے، مانگے اللہ سے، اردو میں مانگے، دل میں مانگے، ہاتھ اٹھائے بغیر مانگے، گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے دل میں مانگے، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے دل میں مانگے، اللہ سننے کو قادر ہے. انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے. یہ آپ کا میرا بالکل پرسنل کانٹیکٹ ہے اللہ سے، بالکل ڈائریکٹ ڈائلنگ والا کانٹیکٹ ہے اللہ سے. اور میرا خیال ہے اللہ میری آپ کی ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف کرے، یہ کانٹیکٹ بڑا ڈھیلا ہے، یہ کانٹیکٹ بڑا کمزور ہے. ہم اللہ کے سامنے روتے نہیں، ہم اللہ کے سامنے گڑگڑاتے نہیں، شاید اسی لیے ہم ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں. ورنہ مؤمن تو امن میں ہوتا ہے، مصائب ہوں گے مگر وہ امن میں ہوگا، پریشانیاں ہوں گی مگر وہ پریشان نہیں ہوگا. کب؟ جب واقعہ اس کا لنک، اس کا کانٹیکٹ اللہ کے ساتھ پکا اور مضبوط ہو. تو اپنی زبان میں، اپنی ہی سمجھ کے مطابق، اپنے رب سے اپنے دل کی بات کہہ دیا کریں. یہ تو موبائل فون والے سارے ہمیں کہتے ہیں نا، ان کے سلوگنز ہوتے ہیں، دل کی بات کہہ دو، سب کہہ دو، یہ کر دو، وہ کر دو. وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، میرا آپ کا مسئلہ رب کے ساتھ ہو. سب کہہ دیں، دل کی بات اپنے رب کے سامنے کہہ دیں، جو چاہیں سو کہہ دیں. وہ ریسٹورنٹ والے کہتے ہیں آل یو کین ایٹ، موبائل والے کہتے ہیں آل یو کین ٹاک. میں کر رہا ہوں، اپنے رب سے جو بات کرنی ہے کر لیں، اپنے رب کے سامنے جو اپنا دکھڑا پیش کرنا ہے پیش کر دیں. لیکن کرے تو صحیح، سارے اس کے محتاج ہیں، محتاجوں کے پاس جانے کا فائدہ کیا ہے؟ سارے اس کے محتاج ہیں، محتاجوں سے امید رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ سارے اس کے بھکاری ہیں، بھکاری ہمیں کیا دے دیں گے؟ اسی سے لو لگائیں جو کل اختیار رکھتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کا یقین عطا فرمائے. اگلی آیت کا مختصر سا بیان آگے فرمایا، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. پہلے آیا ذکر کرو اللہ کا صبح و شام، اب آیا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اس اللہ سبحانہ وتعالی کی تسبیح بیان کرو. صبح و شام سے ایک مراد مفسرین نے لی ہے فجر کی نماز اور عصر کی نماز، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو نمازوں کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ جس نے یہ ٹھنڈک والی دو نمازیں ادا کی پابندی کے ساتھ، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا، اللہ نے ان میں شامل فرمایا. فرض تو پانچ ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی حیثیت اور فضیلت اللہ کے رسول نے بیان فرمائی. اس وقت فجر اور عصر کے بارے میں جس نے ان کا اہتمام کیا وہ جنت میں داخل ہوگا. اور فجر آج کل آپ کو معلوم ہے گرمیوں میں کتنی مشکل ہو رہی ہے، اور عصر کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ دن بھر کی مصروفیات اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کے ضائع ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. بہرحال ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ فجر کا وقت اور شام میں عصر کے بعد مغرب سے وقت قبل جو وقت ہے، یہ دو قیمتی اوقات ہیں جب فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے ڈیوٹیز کی. صبح کے فرشتے فجر کے وقت آ رہے ہوتے ہیں، رات والے جا رہے ہوتے ہیں، اور شام کے اوقات میں رات والے آ رہے ہوتے اور دن والے جا رہے ہوتے ہیں. یہ دو مواقع فجر اور شام میں عصر سے مغرب کے وقت کا معاملہ کہہ لیجئے، ان اوقات میں یہ فرشتوں کی ڈیوٹیز بھی بدلتی ہیں اور یہ بڑا قبولیت کا وقت ہوا کرتا ہے. تو ان اوقات میں خاص طور پر اللہ رب العالمین کے ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک بات آئی وَسَبِّحُوهُ، اور اس اللہ کی تسبیح بیان کرو. تسبیح کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، بالکل صحیح ہے. دیکھیں سبحان اللہ کے معنی ہم کرتے ہیں اللہ پاک ہے. اللہ پاک ہے کیا مراد ہے؟ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر کمی سے پاک ہے، اللہ ہر ضرورت سے پاک ہے، اللہ ہر احتیاج سے پاک ہے، اللہ تعالی ہر زوال سے پاک ہے. یہ کیا؟ یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، مگر کچھ باتوں کی نفی کر کے اللہ کی تعریف. ہم لوگ عیب سے پاک نہیں ہیں، ہم لوگ زوال سے پاک نہیں ہیں، ہم لوگ احتیاج اور ضرورت سے پاک نہیں ہیں. اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر کمی سے پاک ہے، ہر احتیاج اور ضرورت سے پاک ہے، ہر زوال سے پاک ہے. وہی وہ ہے جو پاک ہے، باقی سب عیب والے ہیں، ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، بھکاری ہیں. پھر وہ عقیدہ اسی کی طرف ریفر کرو، اسی کی طرف رجوع کرو، اسی پر توکل کرو، اسی سے لو لگاؤ، اسی سے امیدیں رکھو، اسی کا خوف رکھو، اسی سے نفع کی توقع رکھو، اسی سے بات محسوس کرو کہ نقصان وہی دے سکتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہے تسبیح کا مفہوم. کہنا بھی ہے زبان سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے، اور یقین بھی رکھنا اس بات کا دل میں اور اس یقین کی بنیاد پر عقیدہ ڈیولپ ہوگا، عقیدہ قائم ہوگا کہ اب میری توقعات اپنے جیسے محتاج بندوں سے، بھکاریوں سے نہیں ہوگی، سب بھکاری، میری توقعات اللہ سے ہوں گی، میں ڈر مخلوق کا نہیں رکھوں گا کہ سب محتاج ہیں یہ کیا میرا نقصان کر لیں گے، میں ڈر اپنے رب کا رکھوں گا جو کل اختیار رکھنے والا ہے، میں نفع کی توقع بندوں سے نہیں رکھوں گا یہ سارے بندے محتاج ہیں، میں نفع کا یقین و توقع اللہ کی ذات سے رکھوں گا جو النافع کل نفع عطا فرمانے والا ہے۔ ارشاد ہوا وسبحوه بكرة واصيلا، اور صبح و شام اس رب کائنات کی تسبیح بیان کیا کرو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ذکر کرنے والے بندوں میں، اپنی تسبیح کرنے والے بندوں میں شامل فرمائے، اور ہر آن ہر لحظہ اپنے ذکر سے ہمیں ہماری زبان کو تر رکھنے اور ہمارے دلوں کو منور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔